الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق دیکھیے کہ میرے شیخ میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرومی کیا فرماتے ہیں کہ آ بریانی اوست اور مبارک باد ہے اس دل کو جو اللہ تعالی کی محبت میں بریا ہے یعنی جلا بھنا ہے اس دل کو مبارکباد ہے. یہ معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق ہے. میرے شیخ میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت والا مجدد زمانہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثنوی معروم سے بڑی محبت, اس لیے مثنوی کا درس دینا حضرت کا معمول تھا. معروم کی مثنوی کے 28,500 اشعار ہیں. اور اس کے جو ابتدائی اشعار ہیں اس میں یہی رونے کا ذکر ہے. اب معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق دیکھیے, وہ فرماتے ہیں کہ تو کجا بینی خون بر خاک ہا, تو کجا بینی خون بر خاک ہا, خاک کی جمع خاک ہا, فارسی کی جمع ایسے بنتی ہے, ہا لگا دیں کتاب کتاب ہا تو جمع بن گئی. تو فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو تو کجا بھی نہیں, تم کہیں بھی دیکھ لینا خون زمین پر پڑا ہوا سارے عالم میں, پس یقین میداں کہ آ از چشم ماں, بس اس بات کا یقین کر لینا کہ جلال الدین یہاں پر رویا ہوگا. سبحان اللہ, کیسا عجیب ذوق ہے. بس یقین کر لینا جلال الدین رومی رویا ہوگا, یعنی اللہ تعالی کی محبت میں اتنے رونے والے کہ سارے عالم میں جہاں کہیں خون گرا ہوا نظر آئے تو فرما رہے ہیں کہ تم یقین کر لینا کہ رومی یا رویا ہوگا. تو کیسا عجیب ذوق ہے محرومے کا کہ تو کجا بینی خون بر خاک ہا پس یقین میدان کے آن از چشم ماں. بس تم یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی ہی یہاں پر رویا ہوگا. سبحان اللہ کیسا پیارا ذوق ہے یہ رونے کا. اور یہ ذوق نبوت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذوق کو مانگا ہے کہ اللہم ارزقنی عینینی حطالتین, کہ وہ دو آنکھیں, عینین دو آنکھیں, میرا نصیب بنا دیجئے, بطور رزق مجھ کو عطا فرما دیجئے. کون سی آنکھیں؟ جو بہت رونے والی ہو. موسلا دھار بارش کی طرح برسنے والی ہو, ایسی دو آنکھیں عطا فرما. آنکھیں کیسی ہوں کہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے والی ہو. اس کو میرا رزق بنا دے. وہ کیا کر رہے ہیں دونوں رونے والی آنکھیں؟ تسقیان القلب, اتنا روئے کہ دل سیراب ہو جائے. دل کی سیرابی کے لیے رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے جو ہمارے دل کو سیراب کرتے ہیں. آہ, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے یہ شعر سنا. ہو گئی ہے خشک چشم تر, ہو گئی ہے خشک چشم تر رونے سے, مگر ہائے دل ابھی بھرا نہیں. یہ رونے کا ذوق ہے اللہ تعالی کی محبت میں. اور اپنے گناہوں پر ندامت سے, ہو گئی ہے خشک چشم تر, رو لیتے روتے آنسو خشک ہو گئے رونے سے, مگر ہائے دل ابھی بھرا نہیں. مگر ابھی رونے سے دل نہیں بھرا, کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی یاد میں رونے میں ایک لذت رکھی ہے. اگر لذت نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال فرماتے. پتہ چلا رونے سے دل سیراب ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب بارش ہوتی ہے تو صحرا میں بھی سبزہ اگاتا ہے. تو انسان جب روتا ہے تو رونے سے دل میں توفیق الہیہ کی جو بارش ہوتی ہے, اس سے اعمال صالحہ, اچھے اچھے تقاضوں کا, اچھی کیفیات کا سبزہ اگتا ہے اور اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں. بظروف الدمعی من خشیت کا, آپ کی خوف سے, آپ کی خشیت سے ہمیں آنسوؤں کی جھڑی عطا فرما, آنسوؤں کی لڑی عطا فرما. اور اتنا روئے کہ ہمارا دل سیراب ہو جائے, دل سیراب ہو جائے. تسقیان القلب, دل سیراب ہو جائے. اور ایک روایت کے اندر الفاظ آئے تشفیان القلب, اتنا روئے کہ ہمارے دل میں جو بیماری ہیں وہ شفا سے تبدیل ہو جائے. دلوں میں بیماری ہوتی ہے گناہوں کے تقاضوں کی, برے برے خیالات کی. اللہ تعالی کی عظمت نہ ہو, اچھے اخلاق نہ ہونا، برے اخلاق ہونا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. دنیا کی محبت ہونا، حسد، کینہ، انتقام لینا، اپنے کو اچھا سمجھنا، سب بیماریاں ہیں دل کی. تو رونا کہ اللہ میں تو کتنا نالائق ہوں، کن غلاظتوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوں، اپنے گناہوں پر رونا یہ دل کی سیرابی کا ذریعہ بنتا ہے اور دل کی شفا کا ذریعہ بنتا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تشفیان القلبہ، اتنا روئے میں اتنا روؤں آپ کی خشیت سے، آپ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ، کہ میرے دل کی بیماریاں دور ہو جائیں اور میرا دل سیراب ہو جائے. اور سیرابی کا پتہ کیسے چلے گا؟ میرے مرشد فرماتے رحمت اللہ علیہ، جس وقت دریا کو کیسے پتا چلے کہ میرے اندر پانی آ گیا، یا لوگوں کو کیسے معلوم ہو؟ فرمایا کہ جس وقت وہ دریا خاک اڑا رہا ہے، مٹی اڑا رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے. اور جب دریا کے اندر پانی آتا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اسی طرح سے ہمارا دل ان مٹی کے کھلونوں، مٹی کی عمارتیں، مٹی کے مکانات، یہ مٹی کے حسین، اس مٹی کی دنیا پر ہماری مٹی جب مٹی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کا دریا ابھی خاک اڑا رہا ہے. اور اس دل کے دریا میں اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کا پانی نہیں ہے. اور جب پانی آئے گا تو اس قلب جس میں اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کا پانی آ جائے، جو قلب شفا پا جائے، اللہ تعالی کی رحمت سے سیراب ہو جائے، تو پھر عالم یہ ہوگا کہ اس کی سیرابی کی ٹھنڈک دور تک جائے گی. پھر اسے ایک عالم سیراب ہوتا ہے. اور چونکہ حدود شریعت، شریعت اور سنت کا بند بندھا ہوتا ہے، تو لہذا اس بند سے فائدہ یہ ہوتا ہے، جو ڈیم بنتا ہے تو جتنے ڈیم فول لوگ ہیں، احمق اور بیوقوف، اس اللہ والے کی صحبت سے ان کے اندر، ان کی عقلوں میں بھی نور پیدا ہوتا ہے اور نورانی اعمال کی طرف بڑھتے ہیں. اور وہ کیسے کہ وہ جو ڈیم بنتا ہے شریعت و سنت کا، اس سے اللہ کی محبت معرفت کا جو پانی جمع ہو رہا ہے، پھر اس ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی ہے. تو دنیا کے ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی ہے، ان اللہ والوں کی محبت کے جو ڈیم سے ہے وہ تجلی پیدا ہوتی ہے. اور پاس بیٹھنے والوں کو نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے، یعنی اعمال صالحہ کا شوق پیدا ہوتا ہے اور گناہ چھوڑنے کی طرف، گناہ چھوڑنے کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. گناہوں کو چھوڑنا، نیک اعمال کی طرف بڑھنا، یہ ہے دل کی سیرابی کی علامت، دل کی شفا کی علامت، کہ گناہ برے لگنے لگے اور نیکی اچھی لگنے لگے. اور یہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ تجھے نیکی سے سرور ملے اور گناہ سے تجھ کو گھبراہٹ ہو، یہ ایمان ہے. اور رونے سے ایمان بنتا ہے. تو تشفیان القلب اور تسقیان القلب, دل سیراب ہوگا. اب اس کی سیرابی سے, اس کی سیرابی سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے. چھوٹی چھوٹی نہریں جاری ہوں گی, لوگ آئیں گے, نہریں پائیں گے, اپنے دل کو اس دل کے ساتھ ملائیں گے, اس اللہ والے قلب کے ساتھ ملا کر کتنی اللہ تعالی کی عظمت کی, محبت کی اور دین کی نہریں نکلیں گی. کوئی نہریں نکلیں گی جیسا ظرف ہوگا, کوئی اپنے صرف اپنے ہی پانی کو پورا کرے گا. یہی تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے قلب کا حال تھا کہ کیا فرمایا کہ ہزاروں نہریں ہوئیں میرے دریا سے جاری, ہزاروں نہریں ہوئیں میرے دریا سے جاری, مگر پھر بھی میرے قلب کی طغیانی نہیں جاتی, مگر پھر بھی میرے دل کی طغیانی نہیں جاتی. سبحان اللہ. حضرت روتے بہت تھے, اور میں نے کائنات میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھ میں آنسو ہو اور لبوں پر مسکراہٹ ہو. دونوں ضد ہے نا بھائی, رونا اور ہنسنا ضد ہے. کیسی عجیب بات ہے, ایک شخص کی آنکھ میں آنسو بھی ہے اور لبوں پر مسکراہٹ بھی ہے. میں نے اتنا رونے والا شخص نہیں دیکھا, ہر وقت آنکھ سے آنسو جاری رہتے تھے اور ایسا دل روتا رہتا تھا. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ جب آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے تو حضرت کی ناک میں وہ رستہ بدل لیتے تھے, اس لیے حضرت بار بار رومال سے ناک صاف کرتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ نزلہ ہے. وہ نزلہ نہیں ہوتا تھا, وہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے وہ آنسو تھے جو رستہ بدل کے ناک سے آؤٹ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شیخ کی زیارت نصیب کی, صحبت عطا فرمائی. تقریباً 18-19 سال حضرت کی صحبت عطا فرمائی اور حضرت والا کے ساتھ سفر اسفار کی توفیق دی. حضرت کی خدمت میں چلے بھی لگائے, الحمدللہ الحمدللہ. شکر ادا کرتا ہوں اور فخر سے پناہ چاہتا ہوں, ناز بھی نہیں کرتا. ناز نہیں کرتا بلکہ شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ, الحمد لک و شکر لک. ارے میاں, یہ کیسا تمہارا بیٹھنے کا ذوق ہے کہ چھپ کے بیٹھتے ہو, کمال کی بات ہے, بہت ہی بیوقوف شخص ہو. تو میرے پیارے, یہ ایک ذوق حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا. اب وہ رونا, حضرت کے قلب کو اللہ تعالی نے کیا دریا عطا فرمایا تھا. حالانکہ دریا کا قاعدہ ہے, اگر دریا میں سے نہریں نکل جائیں نا تو دریا کا پارٹ چھوٹا ہو جاتا ہے, اور اس کی جو سیلاب اور طغیانی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالی کی محبت کا دریا کچھ اور ہی ہے, یہاں کا قاعدہ ہی کچھ اور ہے. جیسے دنیا میں جو ترازو ہے, جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے, لیکن آخرت میں جو ترازو ہوگا وہ نیکی کا پلڑا جب بھاری ہوگا تو بجائے جھکنے کے اٹھ جائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی کی محبت کا دریا بھی عجیب ہے کہ جتنا روئیں گے, جتنے اس دریا سے نہریں نکلیں گی تو بجائے پارٹ چھوٹا ہونے کے اور بڑھ جائے گا. جیسے زکات ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. بظاہر 2.5% نکل گیا, لیکن ظاہری اگر اس میں ترقی نہ بھی ہو, برکتیں تو ضرور ملتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کنجوس نہ بنے. اور ایک کنجوس ہوتا ہے, ایک مکھی چوس ہوتا ہے, جس کو میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک کنجوس, اب مکھی چوس کیا ہوتا ہے کہ ایک کنجوس سالن کھانا کھا رہا تھا, اس کے سالن میں مکھی گر گئی, اس نے مکھی کو ڈبکی دے کے نکالا, کیونکہ سنت یہ ہے کہ سکھایا گیا کہ جب مکھی گرے تو ایک ڈبکی اور دے دو, کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے ایک پر میں شفا ہے, تو حساب برابر ہو جائے. اب مکھی کو نکال کر اس کنجوس نے اڑانا چاہا, پھر اس کو خیال آیا کہ یہ تو میرا سالن چرا کر بھاگ رہی ہے, تو اس نے کہا سالن لے کے بھاگی, اس کو چوسا, پھر اس کو اڑایا. تو یہ مثل مشہور ہو گئی کہ کنجوس نہیں, نہ صرف کنجوس بلکہ مکھی چوس بھی ہے. تو اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کنجوس نہ بنے, دین پر مال خرچ کرنے میں کنجوس نہ بنے, اور دین والوں پر مال خرچ کرنے میں کنجوس نہ بنے. اپنا جوس نکالے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اور عطا فرمائے گا. تو دریا کا پاٹ اور چوڑا ہو گیا. حضرت والا فرماتے ہیں یہ ہے وہ قلب جو کہ شفا یافتہ اور سیراب یافتہ. یہ لغت کیسی ہے جناب, شفا یافتہ سیراب یافتہ. اور یہ شفا اور سیرابی کیسے مل رہی ہے؟ اللہ تعالی کی خشیت یا محبت میں روئے, لیکن چند آنسو سے پیٹ نہیں بھرتا. عاشق کا پیٹ آنسو سے نہیں بھرتا چند, وہ تو کہتا ہے کیا موسلا دھار بارش کی طرح آنسو کی جھڑی لگ جائے, آنسو کی لڑی بیل. اور ایسا رونا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہم ارزقنی, ایسے رونے کو رزق بنا دے. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو ارزقنی مانگا رزق, کیونکہ رزق کے لیے ایک قاعدہ یہ ہے, ان نفسن لن تموت حتی تستکمل رزقها, کہ کسی جاندار کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے رزق کا استکمال یعنی کمپلیٹ نہ کر لے. تو میرے مرشد فرماتے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رونے کو بطور رزق مانگا, کہ ایسا رونا ہمیں رزق بنا دیجئے کہ جب تک ہمارا دل شفا یافتہ اور سیراب یافتہ نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے. قبل ان تکون دموع دما, اس سے پہلے کہ ہمارے آنسو خون بن جائیں, والاغراس جمرا, اور ہمارے داڑھے انگارا ہو جائے. آہ کہ وہ وقت جو بعد میں رونا ہوگا اس سے پہلے رو لے. اور ایسا رونا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بطور رزق مانگا, اور یہ ذوق نبوت ہے, یہ رونا ذوق نبوت ہے. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق یہ ہے تو آپ کے غلاموں کا بھی ذوق ہے. امارومی کا ذوق دیکھیے نا, کہ نبی کا جو فیضان پہنچا ماں رومی کو اور دوسرے اولیاء اللہ کو. تو نتیجہ یہ کہ ماں رومی کیا درخواست کر رہے ہیں کہ تو کجا بینی خوب برخا کہا, تو سارے عالم میں دنیا والوں دیکھ لینا کہ زمین پر کہیں خون پڑا ہو. تو یہ پس یقین میداں کہ آن از چشم ماں, پس یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی یہاں پر رویا ہوگا. اب آپ بتائیے آنسو کا خون سے کیا تعلق ہے, آنسو کا خون سے کیا تعلق ہے؟ ماں رومی اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم کہو گے اے دنیا والوں کہ آنسو کا خون سے کیا تعلق ہے. فرماتے ہیں در مناجاتم, در مناجاتم بی بی خون جگر, کہ میری مناجات اور میری آہوزاری میں میرے جگر کے خون کو ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے کہ اللہ میں صرف آنسو سے, صرف آنسو نہیں بس برسا رہا بلکہ اپنے جگر کے خون کو بصورت آنسو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لہذا میری مناجات میں, میری آہوزاری میں, میرے نالہ و بکا میں, میری فریاد میں میرے جگر کے خون کو ملاحظہ فرمائیے. اور اگر بات یہ کہ جگر کا خون ہے جو بصورت آنسو نکل رہا ہے, تو یہ تو خون جیسی شکل نہیں, وہ تو پانی جیسی شکل ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں اگلے مصرے میں, در جگر افتادہ ہستم ست شرر, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے استحضار نے میرے گناہوں کی, میرے گناہوں پر نادامت ندامت اور میرے گناہوں پر شرمندگی نے میرے جگر میں سینکڑوں شرر شر یعنی شولے پیدا کر دیے. میری ندامت ایسی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ جو آگ لگی ہے اس نے جگر کے خون کو پانی بنا دیا. اب بتائیے کیا ذوق ہے اس شخص کا؟ معرومی کا ذوق دیکھیے, یہی تو وجہ ہے کہ امت ان پر فدا, کہ اللہ تعالی کی محبت میں رونا کس درجے کا مانگ رہے ہیں اور کس درجے کا درد, کس درجے کا درد اللہ تعالی کی محبت میں پیش کر رہے ہیں. در جگر افتادہ ہستم صد شر, سینکڑوں شولے جگر میں لگے ہیں جس سے اس خون, وہ خون آنسو بن گیا. ماں رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی کا جو پہلا شعر ہے, وہ پہلا شعر یہی ہے. آہ دیکھیے کیسا عجیب ذوق ہے. فرماتے ہیں کہ بشنو ازنے حکایت می کنت, وزہا جدائی شکایت می کنت, کہ سنو. ماں رومی کیا فرماتے ہیں کہ سنو, یہ پہلا شعر ہے مثنوی کا. بشنو ازنے نے بانسی کی جو آواز ہوتی ہے اس کو نے بولتے ہیں, جس کو ہماری اردو میں لے بولتے ہیں. بشنو ازنے حکایت می کنت, کہ بانسی کی نے سنو وہ ایک حکایت بیان کر رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ علماء محدثین مفسرین فقہا اولیاء اللہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اور ماں رومی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بانسری سنو. اب آپ بتائیے دونوں کا کوئی ربط اور تعلق بنتا ہے کہ ایک شخص متبع شریعت متبع سنت اور وہ فرمائے کہ بانسری سنو جبکہ گانا بجانا حرام ہے, اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ بات کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں, اسی لیے یہ جو موبائل پر آج کل گھنٹیاں لگاتے ہیں یہ میوزک یا گانے کی ٹون نہ ہونی چاہیے، سادہ گھنٹی لگائے. اور سادہ گھنٹی کی علامت یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ڈیڑھ دو سال کا اگر اس کے سامنے گھنٹی بجے اور وہ ناچنا شروع کر دے، تھرکنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے گھنٹی میں کچھ گڑبڑ ہے. اور وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہے تو کوئی بات، بچے سادہ ہوتے ہیں نا. تو اب مارومی رحمت اللہ علیہ ایک شخص اب یہ بات فرمائے کہ بانسری کی نہ سنو. تو یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، جب اولیاء اللہ، صلحاء، علماء حضرات کوئی بات فرمائے جو بظاہر خلاف شریعت معلوم ہوتی ہے، جو خلاف شریعت معلوم ہوتی ہے، اگر ایسی کوئی بات فرمائے تو پھر اس کی تہ میں جایا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کہا، یعنی اس کی تاویل کی جاتی ہے. اس لیے تاویل کا فارمولا ہے کہ تاویل اس کے کلام کی جاتی ہے جو شخص متبع شریعت اور متبع سنت ہو. اور جو شخص متبع شریعت اور متبع سنت نہیں ہوتا اس کے کلام میں تاویل بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ تاویل سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کے کلام کی حقیقت کو پیش کرنا کہ بھائی ظاہری الفاظ مراد نہیں ہے، بلکہ اسے اصطلاحی معنی اور اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں وہ مراد ہے. یہ ایک تاویل کہلاتی ہے. اب مارومی رحمت اللہ علیہ کے کلام کیا تاویل کریں گے جبکہ وہ شخص متبع شریعت و متبع سنت، اور بانسری کا بجانا حرام ہے. تو یہاں پر مارومی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس کلام کی تاویل میرے شیخ نے فرمائی، فرمایا کہ دیکھو معرومی فرماتے ہیں بشنو ازن حکایت می کنت، باسی کی نسنو، وہ ایک حکایت بیان کر دی ہے. وضحا، اور دوسرے میں سے میں فرمایا وضحا جدائی شکایت می کنت، وہ جدائی کی جیسے شکایت کر رہی ہے. کیا مطلب؟ اب اس کی تاویل سنیے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے اصل معنی کیا ہیں. باسی اس سے، اس شعر سے مطلب لے کر باسی کا سننا حرام ہے، اور معرومی کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ فرما رہے جس مطلب کیا ہے، جس طرح بانسری اپنے مرکز بانس سے کٹ کے آئی ہے اور مرکز سے کٹنے کی وجہ سے بانسری کی جو نہ ہے مثل رونے کے ہے. لہذا بانسری جس طرح اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے، تو معرومی رحمت اللہ علیہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح سے بانسری اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے، تم بھی آخرت سے کٹ کے آئے ہو، تم بھی آخرت سے کٹ کے آئے ہو، تم بھی آخرت کو یاد کر کے رویا کرو. اب آپ بتائیے کتنا یہ کوئی عام آدمی اس کا یہ ترجمہ کر سکتا ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جن کو اللہ تعالی نے مثنوی کی شرح کے الہامی علوم عطا فرمائے، یہ حضرت نے شرح فرمائے. باسی کا سننا حرام، شریعت کو بھی قائم رکھا اور مولانا کی اصل مراد کو پیش کیا. اب رہی بات کے صاحب آخر اس واقعے کو پیش کرنا کیا ضروری تھا کہ اور بھی کسی مثال سے سمجھا سکتے تھے؟ تو فرمایا کہ بات یہ کہ جو غافل لوگ ہوتے نا، غافل لوگ نصیحت نہیں پکڑتے جب تک انہی کے انداز میں گفتگو نہ کی جائے. جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے، جب یہ اللہ والوں کا دین کے سکھانے کا طریقہ ہے کہ جس کو جو چیز مرغوب ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، وہ انہی کے انداز میں دین کی بات کو سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. تو جب وہ اپنی طبیعت اور پسند کی بات سنتا ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کان کھڑے ہونا یہ محاورہ ہے. کیا مطلب؟ وہ توجہ ڈالتا ہے، غور سے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے. اس کے سننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کان کے ذریعے سے وہ بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اور تب پتا چلتا ہے کہ اللہ اکبر، اصل معنی تو یہ ہیں جناب. جیسے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کی محبت کو سکھانے کے لیے لیلہ مجنو کے ذریعے سے سکھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کل ہر آدمی عشق کی بیماری میں مبتلا ہے، عشق مجازی. تو جب وہ رومانٹک دنیا کی بات سنتا ہے تو گناہ کے جو بحرے اٹلانٹک میں غرق ہے، پھر وہاں سے اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی توجہ سے سنتا ہے آخر ملا کیا بول رہا ہے. جیسے ہی کان متوجہ ہوتے ہیں وہ اپنے اللہ تعالی کی محبت کی بات کو پیش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی محبت کی بات اس کے دل میں جا کر موتی بن جاتی ہے. اور کتنے ایسے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے غیر اللہ سے توبہ کر کے، عشق مجازی سے توبہ کر کے، عشق مولا میں کیا کیا منازل طے کیے. یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے. لہذا اس لیے اگر یہ بات کرتے ہیں اس طرح کی تو اس میں سمجھانا، تفہیم مقصود ہوتی ہے، وہ غلاظت مقصود نہیں ہوتی. اس لیے اس کے مطلب پر نظر رکھے. اور یہ اس اللہ والے سے مراد ہو، یعنی اس شخص کے کلام اس کے مراد لی جائے گی کہ جو کہ متبع شریعت ہے اور متبع سنت ہے اور تاریک معصیت، گناہ سے بچنے والا ہو، گناہ چھوڑنے والا ہو. ایسا نہیں کہ گناہ کر رہا ہے اور ٹی وی دیکھنے کی تاویلات پیش کر رہا ہے. ٹی وی دیکھنا حرام ہے، اس کی تاویلات کام نہیں آئیں گی. فوٹو کھچوانے کی تاویلات کام نہیں آئیں گی، وہ حرام ہے. بے پردگی کی تاویلات کام نہیں آئیں گی، وہ حرام ہے. کہ اگر ہائے بیچاری، میں ابھی اس کو ذرا اس لیے مل رہا ہوں اپنی نامحرم خالہزاد بہن سے کہ وہ جب ملاقات ہوگی دو چار تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا دل علماء اور دینداروں کی طرف مائل ہوگا. میں اس لیے ملاقات کرتا ہوں تاکہ اس کو دین سکھاؤں. کہ اچھا، اس کا دین علماء کی طرف مائل ہوگا اور ظالم تیرا دل کا مائل ہوگا. تو فرماتے کیا، بانسری جیسے اپنے مرکز بانس سے کٹ کے آئی ہے اس کو یاد کر کے روتی ہے، ایسے تم بھی آخرت سے کٹ کے آئے ہو، آخرت کو یاد کر کے رویا کرو. میرے ہر دو مرشد، مرشد اول حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اور مرشد ثانی حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ کی محمد مدھر صاحب دامت برکاتم فرمایا کرتے، دیکھو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے. اور بچے کا رونا، بچہ روتا ہے خاندان والے ہنستے ہیں. بتائیے کسی کے رونے پہ ہنسنا چاہیے؟ لیکن اس لیے ہنستے ہیں کہ وہ بچے کا رونا جسمانی حیات کی علامت ہے کہ یہ بچہ زندہ رہے گا. کیونکہ جو بچہ ہنستا نہیں ہے وہ زندہ بھی نہیں رہتا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بچے کا رونا اس کی جسمانی حیات کی علامت ہے اور بندے کا رونا اس کے ایمانی حیات کی علامت ہے. اس لیے فرمایا کہ مرکز کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے رویا کرو، جہاں سے آئے ہیں اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے. جہاں سے آئے ہیں اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس کو یاد کر کے رویا کرے. یہ رونا ذوق نبوت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب، گناہ کرتے کرتے قساوت قلبی کی وجہ سے دل سخت ہو گیا ہے، ایک شخص نے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. حضرت نے برجستہ شیر سنایا. آنکھ نہیں بند کیجئے گا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے برجستہ شیر سنایا. سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے؟ سبحان اللہ. سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے؟ آپ دیکھیے یہ جو بڑے دریائے سندھ کتنا ٹھاٹے مارتا ہوا دریا، کیا سیلاب اور طغیانی. اگر اس کی حقیقت کو آپ جا کر دیکھیں، پیچھے چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں جو پہاڑوں سے نکلتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے چشمے مل کر یہ دریا کی صورت میں آ رہے ہیں. اور فقیر نے وہ منظر دیکھا ہے. نماز بعد میں پڑھنا، سنت کے لیے وقت دیا جائے گا. سامنے آئے وہ چھوٹے چھوٹے دریا چشمے دیکھیں، کشمیر کے نیلم کے طرف جا کر کہ چھوٹے چھوٹے دریا وہ چشمے نکل رہے، اور جناب انہی چشموں سے مل کر وہ دریا، وہ طغیانی. سبحان اللہ. تو اس لیے فرمایا کہ سنگ دلی، کہتے ہیں جی پہاڑی لوگ ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. تو اس کا جواب دے دیا، اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے؟ اب رہی سخت دلی کی، تو سخت دلی کی وجہ ہے، اور اس میں بڑی وجہ یہ ہے، گناہ کی نحوست ہے. گناہوں سے دل سخت ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ انسان کو کبھی کبھی رونا آتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے. کہتا ہے اگر میں روؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. بعض مرتبہ کیفیت آتی ہے. میرے شیخ اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کیفیت مثل مہمان کے ہوتی ہے. اور مہمان کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کا اکرام کیا جائے، اس کی تواضع کی جائے، اس کی خاطر مدارات کی جائے، تو مہمان دوبارہ آتا ہے. اور اگر مہمان کی بے اکرامی کی جائے، اس کی قدر نہ کی جائے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ مہمان کہتا ہے کہ بھائی اس کے یہاں کیوں جائے، وہ تو ہم جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنا آئی پیڈ نکال کے اور سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ پہ اپنی گرل فرینڈوں سے باتیں کرتا رہتا ہے، اور واٹس ایپ پر جناب اب مہمان بیٹھا ہوا ہے اور یہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، کیا قدردانی ہوگی؟ وہ مہمان دوبارہ آئے گا؟ اس لیے ان بیچاروں کو بھی پھر عید کے دن بھی ناشتہ کرنے کے لیے حلوہ پوری کی دکان پہ جانا پڑتا ہے. یہ بیوی پکا کے نہیں دیتی. اور ملاؤں کو کہتے ہیں کہ یہ مولوی، اگر تم نے داڑھی رکھی اور تم نے شرعی پردہ کیا، اپنی شادی بیاہ میں تم نے شرعی پردہ رکھا اور تم نے شرعی پردہ شروع کیا، یا ہماری گناہ کی تقریبات میں تم شامل نہیں ہوئے، تو تم تو خاندان سے کٹ جاؤ گے اور خاندان تمہیں چھوڑ دے گا. یہ ملاؤں کو کہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان ملاؤں سے زیادہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کوئی نہیں کرتا. اور اس کی ایک دلیل بھی دیکھیے، یہ خود بھی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمان بننا بھی جانتے ہیں. لہذا عید کا دن ہے، ایک کے یہاں گئے وہاں بھی کھایا، دوسرے گئے وہاں بھی کھایا، ان کے یہاں کوئی آ رہا ہے اس کو بھی کھلا رہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں سے بڑا ہمارا رابطہ مضبوط ہے اور ہم گویا کہ رشتہ دار اس کو حق نہیں ماریں گے، عالم ہی ہوتا ہے یہ بیچارے عید کے دن بھی حلوہ پوری کی دکان پہ حلوہ پوری خرید رہے ہوتے. اور یقین جانے دو سال سے یہ بات دیکھ رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو، لیکن میں نے اپنے بچپن میں تو تصور نہیں تھا کہ حلوہ پوری والے کی دکان عید کے دن کھلے. کیوں بھائی، تصور تھا؟ لیکن الحمدللہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور مجھے ثابت کر دینا کوئی ایک ملا وہاں کھڑا ہوا. ہاں بیچارہ کوئی ایسا میزبان ضرور ہو سکتا ہے کہ جس کی رات ہی بیوی سے لڑائی ہوئی ہو اور بیوی نے سوئیاں نہ پکائی ہو، تو مولوی صاحب اگر اس سے ملنے چلے جائے تو کہے گا خدا کے لیے مولوی صاحب آئیے، آئے حلوہ پوری کی دکان پہ چلتے. یہ ہے رشتہ داروں سے تعلق، کہ ایک رشتہ دار آپس میں ملنے جا رہے ہیں، وہ اس کو کھلا رہے وہ اس کو کھلا رہے، سبحان اللہ. اور یہ مہمان کا حق ہے، مہمان نوازی، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے اخلاق اور صفات میں سے. مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے اور جو موجود ہو وہ کھلا دے حیثیت کے موافق. اور گھبرائے نہیں کہ صاحب مہمان آئے گا تو ہمارا کیا ہوگا، یہ بڑی نعمت کی چیز ہے. دادا ایک صاحب کو ان کے دوست سے فون کیا، بھائی میں آپ کے آنا چاہ رہا ہوں، آپ کو پریشانی تو نہیں ہوگی؟ کہا پریشانی کی کیا بات ہے، ہمارے تو بہت خوشی کی بات ہے، کیا آپ تشریف لائیں گے؟ کہا نہیں میں کھانا بھی کھانا ہے. کہا کھانا کھانا یہ تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب مہمان آتا ہے اپنا رزق خود لے کے آتا ہے. لہذا مہربانی کر کے آتے ہوئے مزیدار حلیم، بریانی، کسٹرڈ، آئس کریم اور کولڈ ڈرنک لیتے آئیے گا. اور ساتھ میں سلاد بھی لے آئیے گا، سیون اپ آپ لے آئیے گا، کالا نمک میں ڈال دوں گا. تو میرے دوستو مہمان نوازی اس میں آسان اتنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے بھائی جو گھر میں موجود ہو، جو گھر میں موجود ہو چاہے ایک گلاس پانی پلا دے، مہمان نوازی ہو گئی. یہ کوئی آسمان ہم نے نہیں بنایا ہوا کہ جی مہمان یہ ہوگا وہ. اور مہمان کو بھی چاہیے ناک بھونا چڑھائے، یہ کیا جو ملے گا الحمدللہ. تو یہ تو کتنی پیاری تعلیم ہے شریعت کی. اب ایسا مہمان آ جائے، دادا شیخ سعدی شیرازی ایک لفظ مشہور ہے نا، دعوت شیراز، سنا ہے نا دعوت شیراز؟ جنہوں نے نہیں سنا ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اچھا تو دعوت شیراز کا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ جب کوئی اچھی سی دعوت ہوتی کہتے ہیں یہ دعوت شیراز ہے، یا دعوت شیراز اڑانے چلے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی جگہ تشریف لے گئے، تو جو میزبان تھا اس نے، وہ نواب تھا، شاگرد تھا، محبت کرتا تھا، اس نے شیخ سعدی کے لیے عمدہ کھانا پکایا. اب شیخ سعدی نے کھانا کھایا تو میزبان نے پوچھا کہ حضرت دعوت ٹھیک رہی؟ تو فرمایا دعوت شیراز چیزیں دیگر است، کہ جو شیراز کی دعوت ہے وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. اب اس نے یہ مطلب لیا، اس نے یہ مطلب لیا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ مہمان کے حق میں میں نے کمی کی ہے، تو اس نے اگلے وقت میں کھانا اور عمدہ پکایا. کھانا کھایا، پوچھا حضرت کیسا رہا؟ فرمایا دعوت شیراز چیزیں دیگر است. اب اس نے کہا یار ابھی بھی نہیں ہوا، وہ اور بڑھیا سے بڑھیا بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھلاتا, اور شیخ سعدی سے پوچھے وہ یہی فرمائے. آخر اس نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت میں تو آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب جناب شیخ سعدی وہاں سے تشریف لے گئے, دعوت دی بھائی تشریف لانا ہمارے شیراز میں. اب شیخ سعدی کیا وہ ہوا, اس کا موقع سوداگر تھا تاجر تھا گزرا, تو اس نے کہا چلو شیخ سے بھی ملتے ہیں. زیارت کو آیا, ملاقات کی, کھانے کا وقت آیا تو عام طور پہ جیسے گھروں میں دال سبزی ہوتی شیخ نے وہ سامنے رکھ دی. اس نے کہا چلو ابھی چونکہ میں ابھی پہنچا ہوں تیاری میں ٹائم لگتا ہے, تو اب اگلے وقت میں جو ہے دیکھتے ہیں اب شیراز کی دعوت. اب دوسرا وقت آیا پھر وہی تین دن گزر گئے, وہی دال سبزی وہی دال سبزی اور روٹی. آخر اس سے برداشت نہ, اس نے کہا حضرت وہاں تو آپ فرما رہے تھے کہ دعوت شیراز چیزیں دیگر است, کہ دعوت شیراز کی جو دعوت ہے وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے, اور یہاں دیکھ رہا ہوں یہ دال سبزی. فرمایا ہاں بھائی بات یہی ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ ہم تمہارے یہاں مہمان ہو جائیں, تمہارے یہاں کوئی مہمان ہو جائے تو تم تو دعائیں مانگو گے کہ یہ کب ہمارے یہاں سے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت نہیں یہ بھی ڈش پکاؤ, اور پھر ایک جو مہمان کھانا پکتا ہے عموماً میزبان ذرا زیادہ بناتا ہے, اور پھر اگلے وقت میں مہمان کے سامنے نہیں رکھتا کہ مہمان کہے گا جی دوپہر میں بھی یہ کھلایا اب رات کو بھی یہ کھلا رہے. اور کہا بھائی ہمارا تو معاملہ یہ ہے جو ہمارا مہمان آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے گھر والے کی طرح ہیں. سنت یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت بڑھیا اس کو کھانا کھلا دے. پھر فرمایا ہمارے یہاں تو کوئی سال بھر بھی رہے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, کیونکہ جو ہم کھائیں گے وہی اسے کھلائیں گے. اس نے فرمایا دعوت شیراز چیزیں دیگر است, یعنی میزبان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ گھر والوں کے لیے جو پکڑا ہے مہمان جو ہے دس آ جائے پندرہ آ جائے بیس آ جائے جو خود کھائیں گے وہی ان کے سامنے رکھ دیں گے. تو بھائی مہمان نوازی تو بہت آسان ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. تو بہرحال اب وہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بھی مثل مہمان کے, لہذا جب اس کیفیت پر عمل نہیں کرتا, مثلا رونے کو دل چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے اگر میں روؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, اور اس کیفیت کو روک لیتا ہے, پھر دوبارہ رونا نصیب نہیں ہوتا, اور پھر کہتا ہے صاحب رونا نہیں آتا دل ہمارا سخت ہو گیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات, یہ رونا آئے گا کیسے, بانسری خوش تھوڑی خود تھوڑی بجتی ہے, بانسری خود نہیں بجتی اس کو بجانے والا چاہیے. لے جو لے ہوتی ہے سر جو ہوتے ہیں وہ تو بانسری کے اندر ہی ہوتے ہیں, لیکن جب بجانے والا ایک سرا منہ میں رکھتا ہے دوسرا سرا باہر رکھتا ہے نتیجہ یہ ہے پھر اس میں سے سر نکلتے ہیں. فرمایا اسی طرح سے کہ اب ہماری اللہ تعالی کی رونے کے جو سر ہیں وہ جو آہو بکا وہ جو کیفیات ہیں وہ ہماری روح کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہے, لیکن ایسا بجانے والا چاہیے جس کے جسم جو ہے وہ تو دنیا کے اندر ہو اور جس کی روح آخرت کے اندر ہو. فرمایا جب ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی محبت کے سر ہماری جانوں سے بھی نکلنے لگیں گے. اور پھر وہ بھی کہے گا کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. پھر جب اس کا رونے کا حال ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ہو گئی ہے خشک چشمے تر رونے سے مگر ہائے دل ابھی بھرا نہیں. یعنی رویا اتنا رویا لیکن پھر بھی اور رونے کو دل چاہ رہا ہے کہ دل نہیں بھرا. اور یہ عرض کر دیا تھا جیسے میں نے کہ یہ ذوق نبوت ہے, یہ رونا یہ ذوق نبوت ہے. مکہ شریف میں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ موجود تھے, بنگلہ دیش کے ایک عالم حضرت کی مجلس میں آئے, تو کسی بات پر حضرت کا یہی مضمون چل رہا تھا رونے کے اوپر. مجلس کے بعد وہ آئے اور بہت ہی دل گرفتہ دل شکستہ کے ساتھ انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے رونا نہیں آتا، اتنے دن سے میں مکہ شریف آیا ہوں، اپنے گناہوں کا مجھے احساس ہے، لیکن میں رونا چاہتا ہوں، مجھے آنسو نہیں نکلتے، دل سخت ہو گیا. بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں. ہمیں بھی قاعدہ اور طریقہ بتاؤ، میں پنجڑے میں کا نیا قیدی ہوں، فریاد کیسے کی جاتی ہے. حضرت والا رحمت اللہ نے ان سے فرمایا، آپ ایک کام کریں، آپ ملتزم پر چلے جائیں. اور ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے بعد سے لے کر حجر اسود تک کی جو دیوار ہے وہ ملتزم کہلاتی ہے. اور وہاں لپٹنا، چپکنا، چمٹنا، چپٹنا یہ سنت ہے. باقی کعبہ شریف میں جو لوگ چپٹے رہتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے چپٹتے ہیں. ایک ہے طبیعت سے چپٹنا اور ایک ہے سنت سے چپٹنا، دونوں کا فرق باتوں میں فرق ہے. دادا ملتزم یہ ہے. تو ان سے فرمایا حضرت نے کہ آپ ملتزم پر چلے جائیں. کہا کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا بس آپ وہاں چلے جائیں. خیر چلے گئے، اٹھے، اگلے روز ملاقات ہوئی، اب آنکھوں میں آنسو اور حضرت کا ہاتھ چوم رہے. فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضرت آپ کی تدبیر سے یہ ہوا کہ اتنا رونا آیا کہ آنسو اب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. فرمایا ہوا کیا؟ کہا حضرت بات یہ، جب میں وہاں گیا تو دیکھا ہر آدمی رو رہا ہے، بس ان کے رونے میرے دل پر اثر کیا، مجھے بھی رونا آ گیا اور اتنا رویا کہ کل سے روئے جا رہا ہوں لیکن دل ابھی بھر نہیں رہا. سبحان اللہ. تو پتا چلا رونا نہیں آ رہا تو رونے والوں میں رہے، رونا نہیں آ رہا تو رونے والوں میں رہے، رونا بھی آ جائے گا. دیکھیے بچوں کو دیکھیے، ایک بچہ روتا ہے، دوسرا بچے کیسے منہ بنانا، رونے جیسا منہ بنانا، وہ بھی سٹارٹنگ شروع کر دیتا ہے، رونے کی سٹارٹنگ، اس کا منہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی رونے لگتا ہے. آپ دیکھیے کسی کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے یا رشتے دار فوت ہو جائے، اب وہ روتا ہے تو جو تعزیت کرنے کو جاتا ہے اس کا بھی دل نرم ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے رونے والوں میں رہنے سے رونا بھی آ جائے گا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ رونا ذوق نبوت ہے، اس ذوق کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہم ارزقنی عینینی حتی لتینی تسقیان القلبہ وفی روایت تشفیان القلبہ بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا، کہ اللہ مجھے وہ دو آنکھیں میرا نصیب بنا دے، میرا رزق بنا دے، جو موسلادار بارش کی طرح برسنے والی ہوں، تاکہ وہ میرے دل کی مرض کے لیے شفا اور دل کے سوکھے پن خشکی کے لیے سیرابی کا ذریعہ بن جائے. اتنا رہوں آپ کی خشیت کی وجہ سے اس وقت سے پہلے جب میرے آنسو خون ہو جائے اور جب میری داڑھیں وہ انگارا بن جائے. یہ ذوق نبوت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی یہی ذوق ہمیں بھی نصیب فرما دے، ذوق ہمیں بھی نصیب فرما دے. اور معرومین کا یہ جیسے ذوق ذکر کر دیا. اب ایک بات سنا کے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه، کہ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے پھر اس کے بعد چھ روزے پیچھے اور لگا دیے اتباع کی شوال کے مہینے میں، تو فرماتے ہیں کہ کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہے کہ گویا کہ پورا سال روزہ رکھنے والا. علماء اس کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایک پر دس کا وعدہ ہے، تو رمضان شریف کے اگرچہ 29 روزے بھی ہوں ثواب 30 کا ملتا ہے، تو 30 کو 10 سے ضرب دیں تو 300 ہوئے، 6 کو 10 سے ضرب دیے تو 60 ہوئے، 300 جمع 60 360، تو گویا کہ سارا سال روزہ رکھنے والا ہو گیا وہ. صائم الدہر اس کو کہتے ہیں. اور اس روزے کے رکھنا اتنا آسان ہے, یہ جو بازوں نے تو اس کو فرض واجب کیا کہ عید کے دوسرے دن سے گاڑی شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے اور وہ عید کے دوسرے دن سے گاڑی شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آسان ہوتا ہے, کیونکہ 30 روزوں کی 29 روزوں کی عادت ہے. تو 6 روزے مارنا کیا مشکل ہے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا, کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا, اس راز سے واقف نہیں ہائے پروانے. اور پھر دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب 6 روزے پورے ہو جاتے کہتے ہیں اب ہماری عید ہے. استغفر اللہ. یاد رکھیے کہ سال میں 2 عیدوں کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے, تیسری کوئی عید نہیں ہے, صرف 2 عیدیں ہیں, جس کو اردو میں کہہ دیتے ہیں میٹھی عید اور پھیکی عید, بکرا عید, نمکین والی. چھوٹی عید بڑی عید کے نام سے مشہور ہے, اس نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 2 عیدوں کے علاوہ تیسری کوئی, تیسری چوتھی کوئی عید نہیں ہے. اور آسان اتنا, روزے رکھنا اس مہینے میں کبھی بھی مکمل کر لیں. جیسے پیر کا دن آیا, پیر کو رکھ لیا, جمعرات کو رکھ لیا, ایام 20, 13, 14, 15 جو چاند کی تاریخیں جس میں روزہ رکھنا ماہانہ یہ سنت ہے, تو اس میں روزہ رکھ لیا. اس طرح پورے مہینے میں ایک ایک دو دو کر کے پورا کر لے, اتنا آسان. اور بات یہ کہ دیکھو نا, ایسا تو نہیں نا کہ رمضان شریف میں عبادت کریں اور رمضان شریف گیا ہم بھی گئے, ایسا تو نہ بنے, بے وفا نہ بنے. تو اس لیے ایک ترغیب کی چیز ہے, ایک اچھی فضیلت کی چیز ہے جس کا اجر و ثواب بھی مل رہا ہے, اور اس روزے کی فضیلت ہے ماشاءاللہ کہ پورے سال کا گویا کہ وہ روزے دار بن جائے گا. تو اس فضیلت کی اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے اس فضیلت کو اختیار کرنے کی. دیکھو جان تو ہے نا, جان تو گھلتی ہے, اگر روزہ رکھ کے نہیں گھلے گی تو کھا کے تو ضرور گھلتی ہے, بلکہ تجربہ یہ دیکھا کھا کے زیادہ گھلتی ہے. اس لیے ڈاکٹر مشورہ کہتا ہے, دیتا ہے کیا, اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں, ذرا اپنی غذا کم کریں. ایک بہت موٹا آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب وزن کم کرنا ہے, تدبیر بتائیے. فرمایا دیکھو, ڈاکٹر نے کہا ایسے گردن ہلاؤ, نام ہے نفی میں گردن ہلاؤ. کہا اچھا کب اور کیسے, کس وقت؟ کہا جب تمہیں کوئی کھانے کی آفر کرے, پیشکش کرے, تو گردن تم نے ہلانی ہے کہ نہیں میں نے نہیں کھانا. تو لہذا 6 روزے ماشاء اللہ یہ فضیلت اچھی چیز ہے, فضیلت کی چیز ہے. نہ رکھنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے, ایسا نہیں کہ رکھے گا نہیں تو ڈنڈا پڑے گا, اس کو ڈنڈا نہیں پڑے گا, ڈنڈا تو نہیں پڑے گا لیکن انڈا نہیں ملے گا اور مرنڈا نہیں ملے گی, یعنی انڈا اور مرنڈا سے محرومی ہوگی. ایسا تو ڈنڈا تو نہیں پڑے گا کیونکہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اور رکھنے والا اپنے کو افضل بھی نہ سمجھے, کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھتا تو اس کو کچھ نہ کہے. یہ نفل کے معاملے کے اندر زیادہ سختی ایسا نہیں کہ تو عجیب ہے, 6 روز اتنا جوان ہٹا کٹا 6 روزے بھی نہیں رکھے, کسی کی کیا مجبوری ہوتی ہے. لیکن جوان ہٹا کٹا ہے, تھوڑی اللہ کی محبت میں بھی جان گھلائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے. یا اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے, گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ تعالی مغفرت بے حساب فرما دیجیے. یا اللہ تعالی آپ نے اپنے کرم سے جس طرح ہمیں رمضان شریف میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی, اس فضل کو جاری و ساری فرمائیے. اپنی رحمتیں ہم پر عام فرما, تام فرما, تمام فرما. اور یا اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, دینی ترقی عطا فرما, یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں رونے والی آنکھ عطا فرما، رونے والا دل عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے گناہوں پر ندامت نصیب فرما، گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں، چاہے ملک میں چاہے پورے عالم میں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما. یا اللہ تعالی ہمیں اپنی جان سے، مال سے، آبرو سے یا اللہ تعالی مظلوموں کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ظلم سے باز فرما، ہمارے شہر میں امن قائم فرما، ہمارے ملک میں امن قائم فرما، یہاں کی زراعت، تجارت اور معیشت میں برکت فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہم، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما. اور یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ ایمان، سلامتی ایمان، سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.